نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الطور. اس سورت کے سلسلے میں مؤطہ امام مالک اور اس کے علاوہ میں ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا، آپ سے زیادہ خوش آواز اور آپ سے زیادہ اچھی قرات والا میں نے تو کسی کو نہیں سنا. متفق علیہ حدیث ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، زمانہ حج میں میں بیمار تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنا حال کہا، یعنی اپنی بیماری کا بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ تم سواری پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کر لو. میں نے سواری پر بیٹھ کر طواف کیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے اور وہ طور و کتاب مستور کی تلاوت فرما رہے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت ان چند صورتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور اس کے علاوہ میں جن کا اکثر اہتمام کرتے. مکی صورت ہے، اس کے دو رکوع ہیں. اس صورت کا انداز اور کچھ الفاظ گزشتہ صورت الذاریات جیسے ہیں. اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اپنی پانچ عظیم مخلوقات کی قسم اٹھانے سے کی، اور سورۃ الذاریات کی ابتدا بھی قسموں سے ہے. جواب قسم بھی ایک ہی ہے، اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ اس کا عذاب قیامت کے دن اس کے دشمنوں پر واقع ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں. یہ پانچوں مخلوقات اللہ کی عظیم اور لامحدود قوت و قدرت کی شاہد ہیں، اور اس بات کی دلیل ہیں کہ ان عظیم مخلوقات کے خالق کے لیے قیامت برپا کرنا اور اپنے منکروں کو عذاب دینا معمولی بات ہے. پہلی قسم والطور، وہ خاص پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اس کا نام طور سینین بھی آیا ہے، ارض مدین میں واقع ہے. اور الطور کا معنی وہ پہاڑ جس پر پودے اگتے ہوں، یعنی خشک اور بنجر نہیں تھا، سر سبز پہاڑ. اور کتاب مستور کی قسم ہے، وکتاب مستور فی رق منشور، ایسی کتاب جو لکھی ہوئی ہے ایسے ورق میں جو کھلا ہوا ہے. چونکہ یہ الفاظ عام ہیں تو اس میں لوح محفوظ، اعمال نامے، آسمانی کتابیں اور قرآن مجید وغیرہ شامل ہیں. آیت 4، والبیت المعمور، آباد گھر کی قسم. اس سے مراد حدیث میں مذکور ساتویں آسمان پر موجود وہ مکان ہے کہ جو کعبہ کے بالمقابل ہے. فرشتے ہر وقت اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اس کا طواف کبھی نہیں رکتا، ہر وقت طواف کرنے والوں سے وہ آباد رہتا ہے. اسی طرح اس میں کعبہ بھی شامل ہے، کیونکہ وہ بھی ہر وقت عمرہ، حج، قیام اور طواف کرنے والوں کے ساتھ آباد رہتا ہے. اور زمین پر موجود ہر آباد گھر بھی البیت المعمور میں شامل ہے، اور یہ اللہ کی زبردست قدرت کا کھلا نشان ہے کہ اس نے زمین کے ہر حصے کو آباد کر دیا. اور پھر اس کی قسم اٹھائی، والبیت المعمور والسقف المرفوع، اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی قسم. اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے چھت کی طرح ہے. والبحر المسجور، اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی قسم. زمین کی سطح پر پائی جانے والی سب سے عظیم مخلوق سمندر کی قسم اٹھا کر اسے قیامت کے دن عذاب دینے پر قادر ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا. اتنی قسموں کے بعد جو جواب قسم ہے، جس کا یقین دلانے کے لیے پانچوں قسمیں اٹھائی گئیں، وہ ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، آیت 7، ما لہ من دافع، آیت 8، کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں. اور کریں تو سورہ الذاریات میں بھی ہواؤں کی صفات یا مختلف مخلوقات کی قسموں کے بعد یہی بات تھی، جواب قسم ایک ہی ہے، انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. اور یہاں بھی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. پھر آگے تفصیل ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا، آسمان لرز رہا ہوگا، پہاڑ چلیں گے، بہت چلنا، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. اب آپ الفاظ کا ردم دیکھیں، الفاظ اور پیغام دونوں دلوں کو جھنجھوڑنے والے ہیں، لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں. فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ویل ہے. سورہ الذاریات کی اختتامی آیت دیکھیں تو فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، جو لوگ اللہ کے عذاب اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور پھر انہیں کہا جائے گا اب بتاؤ یہ عذاب حقیقت ہے یا جادو، جسے تم جادو کہتے تھے، حقیقت نہیں مانتے تھے. آیت 15 افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے، یعنی ابھی بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا. اسلوہا فاصبروا، اب اس میں داخل ہو جاؤ، صبر کرو، یا تم لا تصبروا، نہ کرو. سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، یعنی تمہاری جزا فضا، منت وا ویلا، کوئی ندامت یا خاموشی، کچھ کام نہیں آئے گی، بس جو کیا وہی بھگتو گے. انما تجزون ما کنتم تعملون، اتنے خوفناک منظرنامے کے بعد بچنے کا جو راستہ اور ذریعہ بتایا وہ تقوی ہے. ان المتقین فی جنات و نعیم، متقین جو گناہوں سے بچنے والے، نیکیوں میں بڑھنے والے، ان کے لیے انعامات اور باغات کا وعدہ ہے. فی جنات و نعیم، آیت 17 سے 28 تک جنتیوں کو حاصل ہونے والی نعمتوں کا بیان ہے، جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اور یہاں جس خصوصی نعمت کا ذکر ہے وہ ود فیملی جنت میں مزے کرنا ہے، ایون کہ وہ فیملی ممبرز کے جو نیکیوں میں پیچھے تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح اپنے صالح آبا کی پیروی کی کوشش کرتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بڑوں کے ساتھ اونچی جنتوں میں ملا دے گا. جیسے آیت 21 ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ جنت جو اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑھ کے انبیاء کی رفاقت، اور اس سے بڑھ کے دیدار الہی اور رضوان الہی، کہ جس کے آگے جنت کی ہر نعمت پھیکی پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ اتنے فضل و کرم کے ساتھ نیکوکاروں کی اولادوں کو، جو نیکی میں کسی نہ کسی طرح شامل ہوتے رہتے تھے، پیچھے چلتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی آبا کے ساتھ جمع فرما دے گا، یعنی فیملی اکٹھی. اسی طرح اسی آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت کا ذکر ہے کہ جسے انسان عام طور پر فراموش کر دیتا ہے، کہ انسان اپنے عملوں میں گروی ہو رہا ہے، یعنی ہر آدمی اپنے کمائے ہوئے عمل کے بدل گرفتار ہوگا، خواہ باپ ہو، بیٹا ہو، پھر یا آدمی وہ عمل پیش کر کے چھوٹ جائے گا جس کی ادائیگی اس کے ذمے تھی، یا پیش نہ کر سکنے کی وجہ سے گرفتار رہے گا. سورہ الطور کا دوسرا رکوع جو آیت 29 سے شروع ہوتا ہے، سورہ الذاریات کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی تاکید ہے. الذاریات 55 میں تھا، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور الطور 29 ہے، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ آپ تو اپنے رب کی مہربانی سے ہرگز نہ کسی طرح کاہن ہیں اور نہ کوئی دیوانے، بھلے وہ شاعر کہیں یا کچھ اور، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے ان سب سے پاک ہیں. یہی ہر دائی کے نام بھی پیغام ہے، کہ لوگوں کے الزامات اعتراضات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے رب کی نعمت، خاص طور پر نعمت دین، نعمت اسلام اور نعمت دعویٰ، کہ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اس پر یہ رب کی بڑی نعمت ہے، فضل ہے، تو اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ لوگوں کی باتوں سے، نیگیٹیوٹی سے، کرٹیسزم سے، دعوت دین سے نہ گھبرائیں۔ اللہ کے نبی کو بھی یہی تسلی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وارث عالم کے نام بھی یہی پیغام ہے۔ مزید حکم دیا، قل، آپ نے کہہ دیں کہ یہ جو تمہیں مہلت ہے یہ ایک خاص وقت تک ہے، دیکھنا کون کامیاب ہوتا ہے، تم بھی انتظار کرو، میرا انجام دیکھ لینا، اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ آیت 31 ہے، اور یہ پیغام قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہے۔ سورہ الذاریات کی آیات، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ پہلے انبیاء کو بھی اسی طرح کہا جاتا تھا، اور آج یہ آپ کو ایسے کہتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ دیکھیں تو وہاں بھی یہی الفاظ ہیں آیت 53 میں، اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، اور یہاں بھی ہے، ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، وہاں خبر کا انداز ہے اور یہاں سوالیہ نشان، ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا یہ تمہاری عقلیں سکھاتی ہیں، یا جان بوجھ کے ایسے کرتے جاتے ہو؟ کیونکہ عقل بھی ایک باشعور باکردار شخص کو کاہن، مجنون، ساحر، شاعر کہنے کی اجازت نہیں دیتی، اور وہ خود اپنی باتوں میں کنفیوز تھے، تبھی تو کبھی کچھ کبھی کچھ کہتے، اور ہر الزام کا رد بھی وہ خود ہی کرتے۔ سورہ الذاریات میں کائنات میں موجود آسمان، زمین اور انسان کی خود اپنی ذات سے خالق کا پتہ دیا، اور یہاں پوچھا کہ کیا پھر اس کائنات کو تم نے پیدا کیا، اور تمہارا وجود وہ کس نے پیدا کیا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، بات یہ کہ وہ اللہ پر یقین نہیں کرتے، کیا وہ سب خود کرنے والے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پاتے ہیں؟ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، آیت 43۔ سورت کا اختتام ظالموں کے لیے دنیا آخرت میں ہلاکت کا پیغام ہے، ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک ولکن اکثرهم لا یعلمون، آیت 47۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، صبر کے ساتھ دعوت جاری رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے نمازوں اور رب کی یاد کی خصوصی تاکید ہے، اور یہی چیز صبر کی ہے۔ صبر نیکیوں کی طاقت سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور وہ نیکیاں سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی، اور اس کے علاوہ رب کی ہر وقت یاد ہے جو اس کی تسبیح و تحمید کے ساتھ ہے۔ وَاصْبِرْ وَسَبِّحْ، ان کا اکٹھے ذکر بڑا اہم ہے، تسبیح و تحمید صبر کی چابی ہے۔ انسان کو صبر رب کی یاد اور اس کی عظمت کے اعتراف کے ساتھ ہی آتا ہے، رب کی یاد سے کوئی پل خالی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں تو دن اور رات دونوں کا ذکر ہے، حین تقوم، اس میں دن کے اوقات ظہر اور عصر آ جاتے ہیں، اور پھر ومن اللیل، اس میں مغرب عشاء، اور وادبار النجوم، اس میں فجر کا وقت آتا ہے۔ آیات سے پانچوں نمازوں کا حکم بھی نکلتا ہے، اور تسبیح و تحمید کی فضیلت بھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے تو امت کے لیے کتنی تاکید اور ترغیب ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ یہ ہے سورت کا خلاصہ اور اس کا اوورال انٹروڈکشن۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے آیت 1 سے آغاز کریں گے، تفسیر سورہ الطور آیت 1 انشاءاللہ۔